الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مشہور رسالہ ہے جزاء الاعمال، جس کی تشریح چل رہی ہے. یہ بڑا اہم رسالہ ہے جس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے گناہوں کے اثرات بیان فرمائے ہیں کہ گناہوں کے اثرات دنیا میں کیا ہوتے ہیں اور آخرت میں کیا ہوتے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ گناہوں کی وجہ سے یقیناً دنیا میں بھی وبال آتا ہے اور بیماریاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، مصیبتیں پیش آتی ہیں، حادثات اور سانحات اور واقعات وجود میں آتے ہیں. یہ گناہوں کے دنیاوی اثرات ہیں، ایسی آخرت میں بھی ان کا بڑا عذاب ہے اور وبال ہے. اور اس یقین کو حاصل کرنے کے بعد پھر ہم اور آپ اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ گناہوں کے ہر قسم کے اثرات سے ہماری حفاظت رہے. اور اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو دنیا میں سچے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور گناہوں کے دنیاوی اور اخروی اثرات سے اپنی حفاظت کر لیں. اس سلسلے میں جو پہلا باب حضرت نے قائم فرمایا ہے اس کا عنوان ہے کہ اس پہلے باب میں گناہ کرنے سے دنیا کا کیا نقصان ہے، اس کے بیان میں ہے. اور پھر اس میں حضرت نے اختصار کے ساتھ سب سے پہلے ابلیس کا ذکر فرمایا کہ دیکھو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کی وجہ سے نافرمانی کی، حکم نہ مانا، جس کے نتیجے میں وہ مردود ہو گیا اور ملعون ہو گیا اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر آ گئی. یہ اس کے گناہ کا اثر تھا جو اس کے اوپر نافذ ہوا اور جاری ہوا. اس کے بعد دنیا میں جو سب سے پہلی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوئی وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے, اور اس پر اللہ تعالیٰ کا زبردست عذاب آیا اور ان کی قوم ساری کی ساری سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان پر ایمان لانے والوں کے باقی سب کے سب طوفان نوح میں غرق ہو کر کے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. پھر ان کی نسل سے قوم عاد وجود میں آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر بنا کر کے بھیجا. انہوں نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور عرصہ دراز تک ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تاکید کرتے رہے, تلقین کرتے رہے. اور یہ قوم دنیا کی طاقتور قوم تھی, لمبے چوڑے جسم والے تھے, بڑے ڈیل ڈول والے تھے, بڑی طاقت و قوت والے تھے, اور ان کو اپنی طاقت کے اوپر ناز تھا اور کہتے تھے کہ ہمارے برابر کون ہے طاقت کے اندر, ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہو سکتا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک طوفان کو مسلط فرمایا, نہایت تیز ہوا ان کے اوپر مقرر ہوئی اور اس نے ان کو پٹخ پٹخ کے مار دیا. اس کا حضرت نے ذکر فرمایا. تو اتنی طاقتور قوم بھی اپنے نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی. اس طرح پچھلے منگل کو اختصار کے ساتھ یہ تین باتیں بیان کی گئی تھیں کہ شیطان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے مارا گیا, نوح علیہ السلام کی قوم بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دی گئی, اور قوم عاد بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور گناہوں کے نہ چھوڑنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی. ایسی اور بھی دنیا کی قومیں ایسی ہیں جو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں تباہ کر دی گئی ہیں, ان کا بھی حضرت نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے. بندہ بھی اختصار کے ساتھ ہی ان کو ذکر کرے گا قدر تشریح کے ساتھ تاکہ سمجھ میں آ سکے. قوم عاد کے بعد حضرت نے قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے. یہ قوم سمود بھی قوم عاد کے بعد بڑی طاقتور قوم تھی, اور جس جگہ یہ آباد تھی اس کو آج کل مدائن صالح کہتے ہیں اور اس کا پرانا نام ہجر ہے. اور سعودی عرب میں جب مدینہ طیبہ سے ملک شام کی طرف جائیں تبوک کی طرف تو راستے میں ان کا علاقہ پڑتا ہے, اور آج بھی وہ علاقہ موجود ہے, اور وہاں پہاڑوں میں ان کے تراشے ہوئے مکانات کے آثار آج بھی موجود ہیں. یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے رہنے گھر بنا لیا کرتے تھے. بڑی بڑی حویلیاں بنی ہوئی ہیں, محلات بنے ہوئے ہیں, عام مکانات بھی وہاں پر موجود ہیں. بعض مکانات کے شروع میں پرندوں کی تصویریں پتھروں کے اندر تراشی ہوئی ہیں, لیکن چاروں طرف ریگستانی ریگستان ہے, اور بس یہ پہاڑوں کے اندر ان کے مکانات نشان عبرت بنے ہوئے ہیں. یہاں پر قوم سامود آباد تھی, اور اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا, اور حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی دل سوزی سے, بڑی شفقت سے, بڑی نرمی سے ان کو سمجھایا اور ایمان کی دعوت دی, کفر سے بچنے کی تلقین کی, دیگر گناہوں سے بچنے کے لیے سمجھایا. لیکن عام طور پر جب آدمی گناہ کرتے کرتے حد سے گزر جاتا ہے نا, تو انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے اندر حق بات ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہی ان کا بھی حال ہوا, اور چونکہ پھر ماننا نہیں ہوتا تو پھر الٹے سیدھے آدمی مطالبے کرتا ہے. تو انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں اور آپ کی دعوت سچی ہے تو آپ ہمیں کوئی نشانی دکھلائیں. اور انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ پہاڑ ہے, اس پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دیں آپ. اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نہ یہ کر سکیں گے نہ ہمیں ماننے کی ضرورت پڑے گی. لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی, اللہ تعالیٰ ان کی پشت پر تھے, اور جو وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے تھے. اور سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بھیجے پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے ہمیشہ کامیاب ہوئے اور نہ ماننے والے ہلاک ہوئے. تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ یوں کہہ رہے ہیں, اگر آپ ان کو یہ نشانی دکھا دیں اور یہ معجزہ ان کو دکھلا دیں تو شاید یہ ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی ظاہر ہو گئی. جب ظاہر ہو گئی تو کچھ لوگ تو ایمان لے آئے, لیکن بیشتر لوگ ایمان نہیں لائے, بلکہ جو ایمان لانا چاہتے تھے ان کو بھی ان سرداروں نے جو ایمان نہیں لائے تھے روک دیا اور منع کر دیا. اس طرح باوجود معجزہ دیکھنے کے اور قدرت کا نمونہ دیکھنے کے ایمان نہیں لائے. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اب تم نے اللہ تعالیٰ کا معجزہ بھی دیکھ لیا, قدرت کا نمونہ بھی دیکھ لیا, اور وہ اونٹنی عام اونٹنیوں سے کہیں زیادہ لمبی چوڑی موٹی تازی تھی, اور فرمایا اب اس کو آزاد چھوڑ دو, اس کو ستانا نہیں تکلیف نہیں دینا ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. اور وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ ان کے ہاں جو کنواں تھا پانی پینے کا, خود پانی پیتے تھے, اپنے جانوروں کو پلاتے تھے, وہ اکیلے سارا پانی پی لیا کرتے تھے. تو بھی اگر وہ سارا پانی پی لے تو پھر باقی لوگ کہاں سے پانی پئیں. تو صالح علیہ السلام نے ان کی باری مقرر کر دی تھی کہ بھائی ایک دن اونٹنی پانی پیے گی, دوسرے دن تم لوگ پانی پیو. لیکن شرارتی لوگ شرارتی ہوتے ہیں. جو ایمان لانے والے نہیں تھے انہوں نے کہا یہ موٹنی اچھی آئی کہ ایک دن سارا پانی یہ پی جاتی ہے, لہذا اس کو قتل کرنا چاہیے, اس کو مار دینا چاہیے تاکہ ہمارا حسب سابق روزانہ کا پانی روزانہ ہمیں ملے. لہذا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا, اور جس وقت اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں پر آیا کرتی تھی ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے, اور جیسے وہ پانی پینے کے لیے آئے اس کی کوچیں کاٹ دی اور اس طرح اس اونٹنی کو مار ڈالا انہوں نے. جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے اونٹنی کو مار دیا ہے تو آپ کو بڑا افسوس ہوا, اور اپنے قوم سے کہا کہ اب تمہارے بس زندگی کے تین دن باقی ہیں, بس تین دن کے بعد تم ختم ہو جاؤ گے اور تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. اور اس کی علامت بھی یہ بتلائی کہ پہلے دن تمہارا چہرے کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جائے گا اور دوسرے دن سرخ ہو جائے گا, تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا, اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. وہ علامتیں بھی ظاہر ہونی شروع ہو گئیں, پھر بھی یہ لوگ باز نہ آئے, پھر بھی اپنے کفر سے شرک سے اور دیگر گناہوں سے انہوں نے توبہ نہ کی. یہاں تک کہ پھر آخر کار تیسرے دن ایک زلزلہ آیا اور ایک چنگھاڑ اور چیخ آسمان سے ایسی آئی کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے اور سارے کے سارے اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے گلی کوچوں میں گھروں میں سب کے سب موت گھاٹ اتر گئے. اس طرح سے یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کیا. یہ کس وجہ سے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے گناہوں کی وجہ سے. دیکھو ایک ہے صالح علیہ السلام ہے, ایک ان پر ایمان لانے والے ہیں وہ سب اس عذاب سے بچ گئے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، اور یہ ان کی قوم جو بڑی طاقتور قوم تھی وہ گناہوں سے باز نہ آئی، تو ان گناہوں کی وجہ سے دیکھو وہ ساری کی ساری نعمتیں جو ان کو حاصل تھیں ان سے محروم ہو گئے، اپنے باغات سے، محلات سے، گھروں سے محروم ہو گئے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک ہی چیخ نے ان سب کا خاتمہ کر دیا، جو ان کا خاتمہ ہوا ہے اور بدترین خاتمہ ہوا ہے یہ سب ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے یہی ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر ہوا ہے یہ واقعہ، جب واقعہ دنیا میں ہوا ہے تو سبق لے لو بھائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، لہذا گناہ کرو گے تو گناہ کا وبال آئے گا، وبائیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، سکون ختم ہوگا، رات ختم ہوگی، عزت جاتی رہے گی، اور حادثات و سانحات سے تمہیں دو چار ہونا پڑے گا۔ لہذا اس بات کا یقین کر لو کہ گناہوں کا وبال دنیا میں آنا بالکل برحق ہے، جب برحق ہے تو بس گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے قوم سمود کا حال جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، جس کا جو میں نے ابھی خطبے کے بعد پڑھی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، یعنی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، چنگھاڑ کہتے ہیں تیز آواز کو، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے اور آبادی نہیں ہوئے تھے۔ یاد رکھو یہ قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، یاد رکھو کہ آخر بربادی قوم سمود ہی کی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت تھانی رحمتہ اللہ نے قوم لوط کا ذکر فرمایا ہے، قوم لوط جو تھی یہ اردن میں آباد تھی، اردن میں ایک مقام صدوم، یہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا، اس کے گرد و نواح کے اندر مزید چار اور بستیاں تھیں، ان سب میں یہ قوم آباد تھی، اور اس قوم کی طرف اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ اکثر و بیشتر تو ایسا ہوا ہے کہ ان قوموں کے اندر جو پیغمبر آئے انہی میں سے آئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے اور وہ ملک شام میں جا کر آباد ہوئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا۔ ایسے حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے اردن کے علاقے میں تشریف لائے تھے، اور یہاں قوم صدوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ اصل شام کے باشندے نہیں تھے، ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام بھی صدوم کے اصل باشندے نہیں تھے، صدوم والے ایک غیر قوم تھی، حضرت دوسری قوم سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ اور یہ صدوم کے لوگ ہم جنسی کے گناہ میں مبتلا تھے، اور قرآن کریم کے مطابق اس سے پہلے دنیا میں کبھی یہ گناہ نہیں ہوا، اس کے بعد سے ہوا ہے، اور آج بھی اللہ بچائے یورپ کے اندر یہ ہم جنسی کے گناہ عام ہیں، جیسے میاں بیوی میں نکاح ہوتا ہے ایسے مرد مرد کا نکاح ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں جو کہ حرام ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اور قطن حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اس کے اوپر لعنت آئی ہے اس فعل کے اوپر۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، اور ان میں اور بھی بہت سی بری بری عادتیں تھیں جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. لیکن کفر شرک اور ہم جنسی کا گناہ اور لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کا گناہ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا. تو جب حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا کر تھک گئے اور ان پر اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب آنے لگا, تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے فرشتے آئے اور آئے بھی بہت حسین و جمیل شکل میں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھی مسلمان نہیں تھی اور وہ بھی اپنی قوم کی حمایت اور ان کے ساتھ تعاون کرتی تھی. اسی نے ان کو خبر کر دیا کہ بھئی ایسے سے خوبصورت لوگ ان کے پاس آئے ہیں. سنتے ہی یہ ان کے گھر آ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ جو مہمان آپ کے پاس آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو. حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت بڑی بے چارگی محسوس کی اور ان سے کہا بھی کہ تمہیں کچھ تو حیا شرم آنی چاہیے, میرے مہمانوں کے ساتھ تم ایسا کر کے مجھ کو رسوا کرو گے؟ کیا میری قوم کی بیٹیاں تمہارے پاس نہیں ہیں کہ تم ان سے نیا کر کے اپنی اس خواہش کو پورا کر لو جو جائز طریقہ ہے؟ مگر وہ تو اندھے ہو گئے تھے نا گناہ کے اندر. بس یہ بات ہے وہی مجھے سے میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان گناہ کرتے کرتے پھر انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے اور جب کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے, ماننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ بچائے, پھر اچھی باتیں اس کو بری لگتی ہیں, بری باتیں اچھے لگتی ہیں. نیک لوگ برے لگتے ہیں, برے لوگ گندے لوگ اس کو اچھے لگتے ہیں. بری صحبتیں, برے تعلقات, ناجائز تعلقات میں اس کو مزہ آتا ہے اور پاکیزگی, عفت اور پاک دامنی سے اس کو وحشت ہوتی ہے. اللہ بچائے, زیادہ انہوں نے کچھ نہیں سنا. تو حضرت لوط علیہ السلام کو پریشانی ہوئی اس وقت کہ یہ میرے مہمان ہیں اور یہ کمبخت ایسی باتیں کر رہے ہیں جو میرے لیے قابل گوارا نہیں ہے. تو اس فرشتے سمجھ گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں, تو پھر انہوں نے حقیقت حال بدلا دی کہ حضرت آپ گھبرائیں نہیں, ہم فرشتے ہیں, یہ نہ آپ کو کچھ بگاڑ سکیں گے نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو آپ گھر والوں کو لے کر یہاں سے رات و رات چلے جائیں. ہاں آپ کی گھر والی جو ہے, آپ کی بیوی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, لہذا اس کو تو وہ تو اسی عذاب میں مبتلا ہوگی. باقی جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو لے کر آپ رات و رات چلے جائیں, ان سویرے ان کے اوپر عذاب آئے گا. حضرت لوط علیہ السلام ان کو لے کر چلے گئے اپنے گھر والے, اپنے ایماندار بندوں کو اور جو گھر میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو لے کر آپ وہاں سے چلے گئے. اور پھر ان پر عذاب آیا, وہ اس طرح آیا کہ جتنی یہ بستیاں تھیں ان سب بستیوں کو فرشتوں نے زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک لے جا کر کے وہیں سے الٹا کر دیا اور پھینک دیا ان کو. اور بعد میں ان کے اوپر پھر پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر. اس طرح سے آج بھی یہ علاقہ اردن کے اندر بحر میت کے نام سے معروف ہے. بحر میت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے یہ ایک بہت بڑا پانی ہے دریا کی شکل میں اور سمندر کی شکل میں دور تک, لیکن اس میں موجیں نہیں ہوتی. دوسرے اس کے اندر کوئی زندہ جانور زندہ نہیں رہ سکتا, یہاں تک کہ مچھلی بھی اس میں زندہ نہیں رہتی. باہر سے لا کر مچھلی ڈال دو وہی اس میں مر جائے گی. وجہ کہ اس کا پانی ایسا ہے کہ اس میں تیل غالب ہے, پانی اس میں مغلوب ہے, تیل نوا کوئی چیز اس کے اندر ملی ہوئی ہے وہ غالب ہے. اور یہ حصہ دنیا کا سطح سمندر سے سب سے زیادہ نیچے ہے. دنیا میں اس سے نیچے کوئی جگہ نہیں ہے, جتنی نیچی جگہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایسا معلوم ہوتا ہے جڑ سے نکال کر کے جو دوبارہ الٹا کیا تو بس پھر سب سے نیچے چلے گئے بس. تو یہ بھی آج کل نشان عبرت ہے قوم لوط کے لیے. تو وہ کتنا خوفناک اور ہولناک ان پر عذاب آیا, اور آج ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کے کھنڈرات بھی وہاں پر تو باقی ہیں، بس یہ بحر میت ہے، بس وہاں پر دور دور بس بحر میت وہاں پر آپ کو نظر آئے گا اور کوئی چیز وہاں پر نظر نہیں آئے گی، اور ہیں یہ سطح سمندر سے دنیا میں سب سے نیچے، سب سے نیچے ہونا، سب سے پست ہونا، یہ بھی ان کے اوپر قہر الہی کی ایک علامت ہے اور نشانی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدفعلی کی وجہ سے اور کفر و شرک کی وجہ سے اور دیگر بدعمالیوں کی وجہ سے اس ہولناک عذاب میں مبتلا فرمایا. تو حضرت حنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کر کے اس طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے دنیا میں جو حرکت کی اس کے نتیجے میں آج جو ان کے کیا انجام ہے، کہ آج یہ بحر میت میں تبدیل ہو چکے ہیں اور ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے. تو گناہ کرنے کی وجہ سے یہ وبال آیا اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے دیکھو اس عذاب سے بچ گئے. تو معلوم ہوا کہ نیکی عافیت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری عزت کا ذریعہ ہے، عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، آرام و سکون کا ذریعہ ہے، ترقی خوشحالی کا ذریعہ ہے، اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور وبال کا ذریعہ ہے. چنانچہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منغود مصوبۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. پھر جب ہمارا حکم آ گیا یعنی ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا. چنانچہ بعض روایت میں ہے کہ ان بدخصد لوگوں کی بستیوں کو فرشتوں نے جو کا توں اوپر اٹھا کر زمین پر اوندہ پٹک دیا، اس طرح ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے گئے، یہ ان کا انجام ہو گیا. یہی انجام حضرت دکھلانا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں ان کا یہ انجام ہے اور آخرت میں ان قوموں کا کیا انجام ہوگا. یقیناً آخرت میں تو عذاب ہی عذاب ہے اور دوزخ ہی دوزخ ہے، اللہ بچائے. اس کے بعد حضرت نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے. شعیب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. مدین ایک انتہائی سرسبز و شاداب علاقے کا نام ہے، جہاں بڑے باغات تھے، بڑے چشمے تھے، بڑے اعلی اعلی اور نفیس نفیس مکانات تھے، اور یہاں کے رہنے والے نہایت خوشحال تھے. لیکن بت پرستی میں، کفر و شرک میں اور طرح طرح کی معاشرتی اور معاشی نافرمانیوں گناہوں کے اندر مبتلا تھے، جن کا اللہ پاک نے قرآن شریف میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، کفر و شرک سے بچنے کی تلقین کرتے رہے، اور وہ جو طرح طرح کے دیگر گناہوں میں مبتلا تھے ان سے بچنے کی تاکید کرتے رہے. مثلا وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جسے کہتے ہیں ہمارے عرف میں ڈنڈی مارنا، کہ وہ لوگوں کا حق مار دینے میں ڈنڈی مارتے تھے، ناپتے تھے تو پورا نہیں ناپتے تھے، تولتے تھے تو پورا نہیں تولتے تھے. جیسے ہمارے یہاں کیسی کیسی شکلیں آج کل رائج ہیں، ڈنڈی کے اندر تو یہ کہ وہ بٹا جو ہوتا ہے نا، وہ بعض لوگ باہر سے تو بالکل پورا ہوتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے، برائے نام اس کے اندر وزن ہوتا ہے، اور جناب اس سے بھی وہ جھکتا ہوا تول کے دیتے ہیں. تو سن لینے والے سمجھتا ہے بھائی نے تو بہت ہی زیادہ جھکتا ہوا دیا ہے، لیکن جھکتا ہوا تولنے کے باوجود بھی پاؤ آدھا پاؤ اس کا حق مار لیا جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ دھوکے بازی ہوتی ہے، اور بھی طرح طرح کے طریقے ہیں لوگوں کے ناپ تول میں کمی کرنے کے. ایسے ناپنے میں بھی ایک ہمارے یہاں میں نے عجیب دھوکہ دیکھا کہ اگر وہ ایک لیٹر کا پیمانہ ہے نا، تو وہ اندر سے آدھے ہی میں اس کے پلیٹ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایک پاؤ کم. اب وہ تول تو رہا ہے ایک لیٹر، ناپ تو رہا ہے دودھ ایک لیٹر، تیل بھی ایک لیٹر ناپ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تین پاؤ آ رہا ہے، پیسے پورے ایک لیٹر کے لیے جا رہے ہیں، ایک کلو کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ بیماری آج بھی دیکھو پائی جاتی ہے جو اصل میں قوم شعیب کے اندر پائی جاتی تھی. شعیب علیہ السلام سے کہتے تھے بھی تم خوشحال لوگ ہو, کسی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, مالدار ہو, مال کی فراوانی ہے, کوئی کمی تمہیں, پھر تم یہ کیوں کرتے ہو, اس طریقے سے کیوں ناپ تول میں کمی کرتے ہو. اور پھر ناپ تول ہی کمی مراد نہیں ہے بلکہ قرآن کریم میں جو الفاظ اللہ پاک نے اس کے لیے استعمال کیے ہیں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کا جس پر کوئی حق ہے تو پورا پورا ادا کرے, اس میں ڈنڈی نہ مارے. یعنی اگر نوکری ہے تو ملازم کو چاہیے کہ پورا وقت دے, اور وقت کے اندر جو کام اس کے سپرد ہے اس کو ٹھیک ٹھیک پورا پورا ادا کرے. اور آقا ہے, مالک ہے, جس نے ملازم رکھا ہے وہ ہے, تو وہ اس کی محنت کا پورا پورا سلا وقت پر ادا کرے, ہیرا پھیری نہ کرے, کمی بیشی نہ کرے, نہ اس کا حق نہ مارے. اسی طریقے سے ناپنے میں بھی تولنے میں بھی, تو غرض کے جس کا جس پر کوئی حق ہے, جیسے ماں باپ پر اولاد کا حق ہے, اولاد پر ماں باپ کا حق ہے, شوہر پر بیوی کا حق ہے, بیوی پر شوہر کا حق ہے, دوست احباب ہیں ان کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں, مالی بھی جانی بھی, سب ٹھیک ٹھیک ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے. اس میں قصدن کمی بیشی کرنا یہ اسی گناہ کے اندر داخل ہے, ناپ تول کی کمی کے اندر داخل ہے. ویل للمطففین کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے حق میں کمی کرنے والوں کے لیے, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. تو یہ قوم اس کے اندر خاص طور سے مبتلا تھے. اور بھی طرح طرح کے گناہ کرتے تھے, مثلا جو بڑے طاقتور زوراور ہوتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے روڈ پہ چوکی بنا رکھی ہے, اور جو وہاں سے گزر رہا ہے اس سے ٹیکس لے رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے نہیں, اپنی طرف سے, بس ایسے ہی کہ بھائی چلو بھائی بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہیں, چلو جو گزرنے والے ہیں ان سے ٹیکس لیں گے. اب جو بھی گزرتا ہے نہاک ان سے پیسے مانگتے, نہاک ان سے پیسے لیتے. یہ بھی ان کے اندر خرابی اور برائی پائی جاتی تھی. بعض اس میں سے ڈاکہ مارتے تھے, تو ڈاکہ ڈالنا بھی تو حرام ہے, ناجائز ہے. غرض کے عجیب عجیب گناہوں کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے. اب گناہ کا تو اثر برا ہی ہوتا ہے, لہذا حضرت شعیب علیہ السلام بڑی درد مندی کے ساتھ, شفقت اور نرمی کے ساتھ ان کو ان گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے رہے. لیکن یہ باز نہ آئے. جب باز نہ آئے تو بس پھر ظاہر ہے کہ گناہوں کی ایک حد ہوتی ہے. جب وہ حد پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قہر نازل ہو جاتا ہے, اور وہ قہر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, بلکہ جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں وہی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, وہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی اپنے ان گناہوں کے نتیجے میں آخر کار گرفتار ہو جاتے ہیں. تو ایسے ان کے ساتھ بھی ہوا. جب ایمان نہیں لائے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مقرر ہوا. وہ اس طرح سے کہ ایک دم جناب, ایک پہلے تو ان کے اندر قحط پڑ گیا, اور سخت گرمی پڑ گئی, اور اس لیے سخت گرمی پڑ گئی کہ بل بلا اٹھے. اور اس زمانے میں کوئی بجلی تو تھی نہیں کہ پنکھے لگا کر کے گھروں کے اندر آرام کر لیتے, یہ اے سی چلا کر کے اپنے گھروں میں آرام سے پڑے رہتے. وہاں تو ہوا پر ہی دار و مدار تھا. جیسے آج بھی دیہات کے اندر جہاں بجلی نہیں ہے لوگ ہوا کو ترستے, سخت گرمی کے اندر ہوا چلتی ہے تو ان کی جان میں جان آ جاتی ہے. تو یہ لوگ جب گرمی پڑی تو دیکھا کہ باہر بادل آ رہا ہے اور اس کے اندر ٹھنڈ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے, تو بس یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل نکل کے ٹھنڈی ہوا کے خاطر اس صاحبان کے نیچے پہنچ گئے کہ اب یہاں سے بارش برسے گی اور ہماری جان میں جان آ جائے گی. لیکن اس بادل میں سے بجائے بارش کے اچانک آگ برسنے لگی, اور وہ آگ ایسی برسی کہ کوئی بھاگ نہیں سکا. چاروں طرف سے اس نے ان سب کو گھیر لیا, اور یہ سارے کے سارے آگ میں جل کے ختم ہو گئے. اللہ بچائے اللہ. چونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمایا, فاس کے تعلیم کے صرف من السماء ان کنت من الصادقین قال ربی اعلم ما تعملون فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمانوں کو یہ ٹکڑا گرا دو، آسمانوں کو یہ ٹکڑا گرا دو. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، سب جانتے ہیں اللہ پاک. غرض ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا. سائبان سے مراد ہوئی بادل، بے شک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا. اس طرح سے یہ بادل میں سے بجائے بارش برسنے کے آگ برسی اور یہ سارے کے سارے اس کے نیچے ہلاک کر دیے گئے. اس طرح سے قوم شعیب جو ہے وہ آگ کی بارش سے ہلاک ہو گئی. تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ہلاک ہوئے، یہ کیوں تباہ ہوئے، یہ کیوں برباد ہوئے؟ یہ تو مدین کے لوگ تھے جو انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور انتہائی خوشحال علاقہ تھا، اور خود بھی یہ بڑے مالدار اور بڑے عیش و عشرت کے اندر تھے. فرمایا دیکھو ان گناہوں کی وجہ سے یہ وبال آیا اور ان گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے. دوسری طرف شعیب علیہ السلام اور جو تھوڑے بہت لوگ ان پر ایمان لائے تھے، وہ دیکھو ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے اس عذاب سے بچ گئے. تو ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ اس دنیا کے اندر خوشحالی یا بدحالی یا عافیت یا مصیبت، یہ اچھے برے اعمال کا اثر ہے. اچھے اعمال کا ہمیشہ اچھا اثر ہوگا، چاہے وقتی طور پر ظاہر ہو یا نہ ہو، اور برے اعمال کا برا ہی اثر ہوگا، چاہے وقتی طور پر کسی وجہ سے اس کا اثر ظاہر نہ ہو. اول تو ظاہر ہوتا ہی ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھ لیں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے ایک صاحبزادے جو ہیں وہ ناروے سے ڈگری لے کر کے آئے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو مجھے بتانے لگے کہ ناروے کے اندر عموماً غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں وہاں پر. وہاں دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے کی، ہر طرح کی خوشحالی ان کو میسر ہے. لیکن میں نے ان کے اندر یہ بات محسوس کی کہ ان کو قلبی سکون نہیں ہے. ہر وقت طبیعت پریشان، ہر وقت طبیعت پریشان، بے چین، بے قرار. ساری نعمتیں موجود لیکن سکون موجود نہیں ہے ان کے پاس. یہ میں نے خاص بات دیکھی، بخلاف اس کے کہ مسلمان خوشحالی میں ان سے کم تر ہیں، مالداری کے اعتبار سے ان سے کم ہیں، لیکن ان کے اندر سکون ہے. ان کے پاس بیٹھنے سے طبیعت مطمئن ہوتی ہے، خاص طور سے کوئی نیک ہو تو اس کے اندر بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. یہ اچھے برے اعمال کا اثر ہے کہ اہل ایمان میں ایمان ہے، کچھ نیک اعمال ہیں، اس کی برکت سے ان میں سکون ہے، چین ہے، آرام ہے، راحت ہے، اگرچہ اسباب راحت کم ہے. اور کافروں میں ایمان نہیں ہے، تو ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لہذا اسباب راحت موجود ہیں لیکن راحت نہیں ہے وہاں پر. ہمارے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی راحت اور چیز ہے، اسباب راحت اور چیز ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسباب راحت بالکل بھی نہیں ہوتے اور راحت ہی راحت موجود رہتی ہے. جیسے کتنے انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے واقعات ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی کچھ اسباب زیادہ نہیں تھے لیکن سکون دل میں بھرا ہوا تھا. اور عام طور پر یہ بھی دیکھا کہ بڑے بڑے مالدار اور رئیس ہوتے ہیں، مال و دولت کی کوئی حساب نہیں، اور مال و دولت کی فراوانی ان کو حاصل ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا. آج بھی آپ جب چاہے، جہاں چاہے اس کا مشاہدہ کر لیں. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یاد آ گیا مجھے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ پہلے بادشاہ تھے اور شاہی محل میں رہتے تھے، تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوتے تھے. لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خلش تھی کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جیسی محبت دل میں ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، ہونی چاہیے. جب آدمی مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسباب پیدا فرما دیے, اور ایک دن وہ رات کو اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے تو کسی کو دیکھا کہ محل کی چھت پہ دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر آ رہا ہے اور جا رہا ہے. ان کی آنکھ کھل گئی تو خادموں سے کہا جاؤ دیکھو کون ہے, پکڑ کے لاؤ کون ہے, اوپر کون چڑھا ہوا ہے. تو وہاں سے وہ ایک دو آدمی کو پکڑ کے لائے اور پھر سامنے کھڑا کر دیا کہ حضرت یہ ہیں جو چھت کے اوپر گھوم رہے ہیں. اور بادشاہ کے محل کی چھت پہ کسی کا چلے جانا کتنا مشکل کام ہے, کیسے وہاں چلا گیا, کیسے کس نے جانے دیا, سنگین پہرا ہوتا ہے چاروں طرف بادشاہ کے محل کے. تو وہ ان سامنے کھڑا کر دیا تو پہلے تم لوگ کونوں کہاں سے آئے ہو, کہ جب یہ قریب میں رہتے ہیں وہاں سے آئے. بھائی تم یہاں کیا کرنے آئے رات کو؟ تو انہوں نے عجیب بات کہی کہ جب ہمارا اونٹ جو ہے نا وہ کھو گیا ہے, وہ ڈھونڈنا ہے. بیوقوف آدمی, عقل بھی ہے تمہارے اندر, اونٹ کھویا ہے تو جنگل میں کہیں کھویا ہوگا, پھر ڈھونڈنا چاہیے آدمی کو جنگل کے اندر, یہ محل کی چھت پہ کہاں سے آئے گا؟ کوئی وہ کوئی چیل تھوڑی جو اڑ کر کے محل کی چھت پہ آگے بڑھ جائے گی, وہ تو زمین پہ چلنے والا جانور ہے, وہ یہاں چھت پہ کیسے آ سکتا ہے؟ تمہارے نا کچھ عقل بھی ہے کہ جنگل میں اونٹ کھویا ہے اور ڈھونڈنے کے لیے بادشاہ کے محل کی چھت پہ تم, اور وہ بھی رات کو, وہ عقل بھی ہے تمہارے اندر؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جیسے جنگل میں کھویا ہوا اونٹ رات کو محل کی چھت پر ڈھونڈنا بیوقوفی ہے, ایسے ہی محل کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہے. بس یہ کہا وہ غائب. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجوں گے ان کی ہدایت کے لیے, لہذا وہ غائب ہو گئے. اور ان کے دل پہ چوٹ لگی, واقعی بات تو یہی ہے, اب میں اتنی بڑی سلطنت بھی چلاؤں, یہ بھی چلاؤں, وہ بھی چلاؤں, اور یہ بھی کروں, وہ بھی کروں, اور پھر یہ بھی چاہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میرا صحیح تعلق جڑ جائے, یہ کیسے ہوگا؟ بس یہ ان کے دل کو لگی, اور وہ اپنے راتوں رات انہوں نے سلطنت و خیر بات کہا اور شاہی لباس اتارا اور عامیانہ لباس پہنا اور استعفی دے کر کے بس وہ خفیہ دروازے سے محل سے نکل گئے اور جنگل میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے. تو اب وہاں یہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے. اب یہاں ہر طرح کی راحتیں تھیں, وہاں نام راہ کوئی نام و نشان نہیں تھا, لیکن وہاں جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت دل میں پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باطنی سلطنت عطا فرما دی. تو ایک دن ان کا ایک وزیر جنگل سے گزرا, وہاں دیکھا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک دریا کنارے بیٹھے ہوئے اور اپنی پھٹی پرانی دو گدڑی ہے جس پر وہ آرام کرتے تھے بس اس کو سی رہے ہیں. تو دور سے دیکھ کر کے اس کو بڑا افسوس ہوا کہ پتہ نہیں ان بیچاروں کو کیا ہو گیا, اچھی خاصی سلطنت تھی, اچھی خاصی حکومت تھی, بادشاہ تھے, حشم خدم تھے, نوکر چاکر تھے, پوری حکومت ان کے پاس تھی, ہر قسم کی راحتیں ان کو میسر تھیں, اب کیسے فقیرانہ حالت ہے, نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی در ہے, نہ کوئی کپڑے ہیں, نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے, کس قسم پرسی کی حالت میں یہ بیچارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا اس کے اپنے دل میں اس کو بہت ہی ملال ہوا جسے دنیا داروں کو ہوتا ہے. تو یہ بہرحال اس نے کہا کہ ہیں تو ہمارے بادشاہ, چلو بھی سلام دعا تو کرو. لہٰذا وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور شاہی آداب بجا لایا اور خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت آپ یہاں کس حالت میں ہو, آپ کا تخت اب بھی آپ کے لیے حاضر ہے, اگر آپ تشریف لاؤ تو وہ آپ کا منتظر ہے, یہاں آپ کیا کر رہے ہو, کس حالت میں ہو, کیسی آپ کی غربت کی حالت ہے؟ تو حضرت سمجھ گیا کہ بھائی اس نے ظاہر دیکھا ہے, باطن نہیں دیکھا. تو حضرت نے اس کو دکھانے کے لیے اپنی وہ سوئی جس سے کہ وہ گدری سی رہے تھے وہ اس میں سے دھاگا نکالا اور اس کے سامنے دریا میں پھینکا, اور پھینکنے کے بعد پھر مچھلیوں سے کہا کہ بھئی میری سوئی واپس لا کر دو. تو جیسے انہوں نے کہا کہ اے مچھلیوں میری سوئی واپس دو, ایک دم کیا کہتے ہیں دیکھو کہ ہزاروں مچھلیاں اپنا منہ پانی سے نکالے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے منہ میں سونے کی ایک سوئی ہے اور ہر ایک آگے بڑھ رہی ہے کسی طریقے سے حضرت مجھ سے لے لیں. تو حضرت فرماتے ہیں نہیں نہیں مجھے سونے کی نہیں چاہیے بھائی, سونے کی تو میں استعمال کرنا منع ہے, گناہ ہے, یہ مجھے نہیں چاہیے. وہ جو لوہے کی میں نے کالی کلوٹی سوئی پھینکی تھی مجھے تو وہی دے دو. تو اس کے بعد وہ سب مچھلیاں غائب ہو گئیں اور ایک چھوٹی سی مچھلی نے بالکل ان کے قریب پانی میں سے منہ نکالا اور وہ چھوئی جو حضرت نے پھینکی تھی وہ اس کے منہ میں تھی, حضرت نے ہاتھ بڑھا کر کے وہ لے لی. اس طرح حضرت نے اپنی کرامت اس کو دکھلائی, اس وزیر کو حضرت نے اپنی کرامت دکھائی اور اسے بتلا دیا کہ دیکھو پہلے جو حکومت تھی وہ زبردستی جسموں کے اوپر تھی اور اب یہ جو حکومت اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی بدولت عطا فرمائی ہے اور عزت کی عطا فرمائی ہے, سکون کی عطا فرمائی ہے, راحت کی عطا فرمائی ہے, یہ اپنے یہ دلوں پر حکومت ہے. یہ حکومت اللہ تعالیٰ نہ صرف انسانوں کے دلوں پر ہے بلکہ ان مچھلیوں کے دلوں پر بھی اللہ پاک نے میری حکومت قائم فرما دی. یہ اچھی ہے وہ اچھی ہے کہ جس میں سامنے تو سب ہاتھ جوڑیں اور پیچھے سب گھس مکہ دکھائیں, اور یہ دل سے اطاعت کرنے والی ہیں. تو حضرت نے یہ کرام دکھا دی. معلوم ہوا کہ بھائی پہلے اسباب راحت تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو تعلق انہیں مطلوب تھا وہ حاصل نہ تھا, اور اب اسے چھوڑ کر کے جو سمندر کنارے جا بیٹھے جنگل میں اس کی یاد میں اس کی عبادت میں لگ گئے تو اللہ پاک نے وہ سکون عطا فرمایا, وہ راحت عطا فرمائی اور وہ حکومت عطا فرمائی جو کسی بادشاہ کو نصیب نہیں. یہ ہے دیکھو بھائی. تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں نیکی کا اثر نیک اور بدی کا اثر برا. جب یہ ہے بس یہ ایک حقیقت ہے جس کو مان لینا چاہیے, اور مان لینے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے تیار کر لینا چاہیے, اور ہمیشہ اپنے آپ کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے. بس حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں یہ سبق لینے کی توفیق دے. بس میں اسی بھی اکتفا کرتا ہوں کیونکہ آگے جو واقعہ آنے والا ہے جو حضرت نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ طویل ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لا نوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما, اور ہم سب سے ہمارے شامت اعمال کو بھی دور فرما. یا اللہ کرونا وائرس کی وبا کو ہمارے ملک سے, عالم اسلام سے, عالم دنیا سے ختم فرما. ہمارے ملک سے, عالم اسلام سے, پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرما, اور طرح طرح کی بیماریاں, پریشانیاں اور تکالیف سے, ہم تمام قسم کی تکالیف سے ہماری حفاظت فرما. ہماری ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما. ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما. ہر شر ہر برائی سے اپنی پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. یا اللہ ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذل الجلال والاکرام. ہمیں تا زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وما توفیقی اللہ باللہ. یا اللہ توفیق تو آپ ہی دینے والے ہیں. کوئی عبادت بھی، نیک کام بھی، کوئی ذکر و تلاوت بھی آپ کے توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اور گناہوں سے بھی آپ کی مدد کے بغیر نہیں بچ سکتا. جب یہ بات ہے تو اپنے رحمت سے ہماری ہر گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما. اب تو جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف فرما، اور ان کا وبال بھی ہم سے دور فرما، اور آئندہ بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی نیک کام ہیں یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا اجر و ثواب بھی عطا فرما، دنیا کے جو فوائد ہیں وہ بھی عطا فرما، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ بھی نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں اچھے اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرما، اچھے اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ہم سے نیک اور اچھے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے یا اللہ ہمارے سے ہمیں ہر عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے عافیت عطا فرما، مکمل عافیت عطا فرما. یا اللہ مکمل عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے آج تک آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بلائیاں مانگی ہیں سب ہمیں عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نیک بندوں نے آج تک آپ سے دنیا اور آخرت کی جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو ان سے اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین. رحمتک.